یا اللہ آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، ہمارے حضرت شیخ العرب والرجا معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا رضا نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے ہی مار جانے، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے ہی مار جانے، جن کے صدقے ہی مار جانے، آپ کا مرتبہ یہ ہے فیضان نبی نبوت، یہ ہے فیضان نبی نبوت، جو ہے اسلام دارِ جہاں، جو ہے اسلام دارِ جہاں، یہ ہے فیضان نبی نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں۔ کیا کہوں رفعتِ شانِ گنبد، کیا کہوں رفعتِ شانِ گنبد، کچھ نہیں غم میں اب سر زبانِ، کچھ نہیں غم میں اب سر زبانِ، کیا کیا کہوں رفعتِ شانِ گنبد، کچھ نہیں غم میں اب سر زبانِ، کچھ نہیں غم میں اب سر زبانِ، آپ کا مرتبہ جیسے خورشید خزائن شریعت و طریقت، جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے، جو پگڑی باندھے ہوئے ایک خاص وضع کے تھے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے، اور اس مدد کا مقصد محض مسلمانوں کو فتح کی بشارت اور ان کے دلوں کو تسلی دینا تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، یعنی ان فرشتوں کو محض تمہارا دل خوش کرنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ تمہیں غلبہ و فتح کی بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، لیکن خبردار، فرشتوں کو مقصودیت کا درجہ ہرگز مت دینا، فتح و نصرت تو ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم، ورنہ حقیقتاً مدد ہماری ہی تھی، جیسے ابا چھوٹے بچے کو پستول پکڑا دے لیکن اس کے بعد سب کام خود کرے، نشانہ لے، لبلبی دبا دے، اور جب شکار مر جائے تو بیٹے کو شاباشی دے، حالانکہ پستول بھی ابا نے دی، نشانہ بھی ابا نے فٹ کروایا، تو سارا کام تو اللہ تعالیٰ ہی نے کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد محض تمہارا دل خوش کرنا تھا، اور لتطمئن قلوبکم بھی، تمہارے قلوب کو اطمینان دینا تھا، کیونکہ تم عالم اسباب میں ہو، تمہیں مسبب چاہیے۔ اس کے بعد اب سبب کی نفی ہو رہی ہے، اگلی آیت میں ہے کہ اسباب کے بندے مت بننا۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حقیقت میں نصرت اور مدد ہماری ہی تھی، فرشتوں کو میدان جنگ فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری ہمت بڑھانے اور تمہارا دل خوش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کروانے کا پابند نہیں، چنانچہ کبھی بلا فرشتوں کے بھی مدد بھیجی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں غم کے بعد تم پر چین اور راحت بھیج دی، یعنی ایک ایسی اونگ بھیج دی جس سے تمہاری سب تھکاوٹ دور ہو گئی اور سب غم غلط ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی اور نیند کے جھونکے سے صحابہ کی تلواریں گرنے لگی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان یسقط سیوفنا من غلبۃ النعاس ونأخذ مرۃ بعد مرۃ، ہم بار بار تلوار اٹھاتے تھے اور غلبہ نیند سے وہ ہم سے بار بار گر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا جھونکا آیا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری سب تھکاوٹ ختم ہو گئی اور منافقین بھی وہیں بیٹھے تھے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کا کوئی فیض نہیں پہنچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے بعضوں پر یعنی مسلمانوں پر تو ہمارا یہ فیض ہوا کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، مگر ہم نے منافقین پر اس کا فیض نہیں پہنچنے دیا۔ ان کو اپنی جان کی ہی فکر پڑی تھی کہ دیکھیے یہاں سے بچ کر جاتے ہیں یا نہیں، وہ الٹا بدگمانی کر رہے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں اولیاء اللہ بیٹھے ہوں اور دوسرے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوں، تو ولی جو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ بھی وہی قرب محسوس کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اونگ بھیجی جسے صحابہ تو محسوس کر رہے تھے مگر منافقین کو کچھ پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ بھی اسی زمین پر تھے۔ معلوم ہوا کہ قرب مکانی دلیل نہیں ہے قرب حسی کی۔ ایک شخص کعبہ میں ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا مقرب بھی ہو، اور ایک شخص بیت اللہ سے دور ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو۔ تو منافقین بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس ہی تھے، مگر صحابہ کو اسی ہوا سے فیض ہو رہا تھا اور منافقین کو نہیں ہو رہا تھا۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی جسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے دو نام عزیز اور حکیم آئے ہیں۔ میں اس پر اکثر غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 99 ناموں میں سے ان دونوں ناموں ہی کا کیوں انتخاب کیا، اور میرا یہ سوال درپردہ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے، بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی، دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ نصرت کے لیے زبردست طاقت کی ضرورت ہے۔ عزیز کے معنی ہے زبردست طاقت والا، یہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور حکیم کے معنی ہے زبردست حکمت والا۔ تو نصرت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبردست طاقت اور زبردست حکمت۔ طاقت کا مفید استعمال وہی کر سکتا ہے جو زبردست حکمت والا بھی ہو، اگر طاقت والا حکیم نہیں ہے تو طاقت کا غیر مفید استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پستول کا رخ دشمن کی طرف کرنے کے بجائے دوستوں کی طرف کر دیا تو دشمنوں کے بجائے دوست مارے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ دو صفات نازل فرمائیں کہ ہماری نصرت میں ہماری زبردست طاقت بھی شامل تھی اور زبردست حکمت بھی۔ چونکہ فرشتوں کی مدد سے تم پر نفسیاتی طور پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لہذا ان کو بھیج دیا۔ کس وقت کیا ہونا چاہیے اس کے لیے حکیمانہ انداز چاہیے۔ اتنی باریکیوں کی رعایت مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی کہ جہاں جس نام کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 ناموں میں سے وہی نام نازل فرمایا۔ اس آیت میں ان دو ناموں کا استعمال بھی حکیمانہ ہے، ہر موقع پر اس کے مناسب الفاظ لانا آسان کام نہیں ہے۔ کلام اللہ کی یہ بلاغت اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ نازل فرمایا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عزیز اور غفور میں کیا نسبت ہے، بات یہ ہے کہ معافی طاقت والے کی قابل قدر ہوتی ہے۔ اگر ایک کمزور آدمی زبردست طاقت والے کو معاف کر دے تو اس کی معافی ناقابل اعتبار ہوگی، کیونکہ طاقت والا کہے گا کہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عزیز نازل کیا ہے کہ میں زبردست طاقت والا ہوں، اس کے باوجود غفور بھی ہوں، لہذا میری مغفرت کو بے وقت مت سمجھو، میری مغفرت کی قدر کر لو۔ یہ تفسیر روح المعانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز کو غفور پر اس لیے مقدم کیا کہ زبردست طاقت والے کی طرف سے معافی ہو گئی، جیسے اگر شیر معاف کر دے اور چیرے پھاڑے نہیں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی بڑا شریف شیر تھا، اور لومڑی معاف کر دے تو اس کی کوئی قدر نہ ہو۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ وفی روایت ویحبه الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن رواہ مسلم۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ لوگوں کی تعریف کرنے سے اس کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں کا تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے، اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضا الہی کے لیے طاعات کی اور پھر مخلوق بھی ایسے نیک بندوں کی تعریف کرے تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام اور نقد بشارت ہے، اور آخرت میں ثواب اور درجہ سوگو الگ ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے، البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص کے بیان میں چوتھی قسم وہ امور جو آپ کی برکت سے من جملہ تمام امتوں کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئے، مثلا غنائم یعنی مال غنیمت کا حلال ہونا، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، تیمم کا مشروع ہونا، اذان اور اقامت کا مقرر ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف ملائکہ ہونا، جمعہ کا دن ایک خاص عبادت، وسعت اجابت کے لیے مقرر ہونا، روزے کے لیے سحری کی اجازت، رمضان میں شب قدر، ایک نیکی کریں تو ادنا درجہ 10 حصہ اور زیادہ بھی ثواب ملنا، وسوسہ اور خطا اور نسیان کا گناہ نہ ہونا، شاید پہلی امتوں میں ان کے اسباب کا انسداد بھی واجب ہوگا اور اسی اعتبار سے یہ خاص ہوا اس امت کے ساتھ کہ وسوسے اور خطا اور بھول کا گناہ نہیں ہوتا، احکام شاقہ کا مرتفع ہو جانا، اٹھوا لینا، تصویر مسکرات کا ناجائز ہونا کہ یہ سد باب ہے مفاسد بے شمار کا، اور مفاسد سے بچانا رحمت ہے، جیسا کہ بعض جگہ تصحیح حکم بھی رحمت ہے، اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں ضلالت یعنی گمراہی کا احتمال نہ ہونا، اختلاف فروعی کا رحمت ہونا، امم سابقہ کے سے عذاب نہ آنا، تعاون کا شہادت ہونا، علماء سے وہ کام دین کا لیا جانا جو انبیاء کیا کرتے تھے، قرب قیامت تک جماعت اہل حق کا معیب من اللہ ہو کر پایا جانا وغیرہ ذالک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.